الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله محمد
اهل بیت اطهار علیهم السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہماری تمام تر کمی کے باوجود، کوتاہی کے باوجود ہمیں دین مبین کی سعادت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت، ان کی عزاداری کے اندر شرکت ہمیں نصیب فرمائی ہے. خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اپنے امام کی اتنی معرفت نصیب فرمائی کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے منتظر رہیں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں اسی مادی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اتنی وسیع انسانیت میں سے کچھ انسانوں کو یہ سعادت دی کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، اور ان کی رہنمائی، ان کی سربراہی خداوند متعال نے انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے حضور قرار فرمائی. اگر کوئی اس بات کو پوچھے کہ اس دنیا کے اندر آنے کا ہدف کیا ہے، اس دنیا کے اندر جو ہم سب بھیجے گئے اپنے رنگ اور اپنی نسلوں، اپنی عمر، اپنی طاقتوں، توانائیوں کے اختلافات کے باوجود، کوئی طاقت رکھتا ہے، کوئی کمزوری رکھتا ہے، ان سب کے باوجود کون سا ایک مشترک ہدف ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں مشترک ہدف یہ ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنی انسانیت کے اندر مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. کہہ سکتے ہیں کہ اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تقریباً دعوے سے کہہ سکتے ہیں کوئی غرض نہیں ہے خدا کو کہ ہماری ملکیت کتنی بنے گی، کم بنے گی، زیادہ بنے گی. اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری تعلیمی سطح کیا رہے گی. اگر تعلیمی سطح سے مراد
وہ جو مروجہ دنیا کا تعلیمی نظام ہے تقریباً کہہ سکتے ہیں اس سے اصل میں کوئی غرض نہیں ہے. اصل غرض خدا کو کیا ہے؟ اصل غرض یہ ہے کہ وہ ہمیں زمین کے اوپر اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ ایک انسان پی ایچ ڈی ہو اور یہ خلافت اللہ کی جانشینی انجام نہ دے سکے نعوذ باللہ تعالی، یا کوئی شخص جاہل مطلق ہو ظاہری طور پر اور اس خلافت اور جانشینی کو اچھا انجام دے دے، تو اللہ کے نزدیک پریفرنس کیا ہے؟ تو جاہل رہے بہتر ہے اگر یہ ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں اس مروجہ نظام تعلیم کے اندر آگے بڑھوں گا اور اس کے ذریعے سے خدا کی معرفت میں زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکتا ہوں. ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے. مثلا کوئی شخص ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کمپیوٹرز میں ہو، مثلا حتی مینجمنٹ کے اندر ہو، کسی بھی دنیاوی فیلڈ کے اندر ہو، اور وہ اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے خدا کی معرفت حاصل کرے. حتیٰ میں کہتا ہوں ڈرائیور ہو، مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہو زمین کے اوپر، کوئی بھی کام کرتا ہو، اس میں کون سی برائی ہے؟ اپنا کام کرے اور خدا کی معرفت حاصل کرے. انبیاء کرام علیہ السلام نے ہم لوگوں کے سامنے بہت سارے راستے رکھے ہیں کہ مثلا کون کون سے کام ایسے ہیں جن سے خدا کی معرفت ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی کام کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اپنی شناخت حاصل کرے، اپنے ہدف کو پہچانے اور اس راستے میں آگے بڑھے، تو کون سا انسان اچھا ہے؟ وہ جو راستے میں آگے بڑھے، باقی کا کیا اعتبار ہے؟ اور اس کے عدم اعتبار کی کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں باقی کا، سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ باقی کوئی بھی چیز اگلی زندگی کے اندر منتقل نہیں ہوگی. کوئی بھی آدمی محشر میں اپنی ڈگری سے نہیں پہچانا جائے گا، کوئی بھی آدمی محشر کے اندر اپنی ملکیت سے نہیں پہچانا جائے گا، کوئی بھی آدمی محشر کے اندر اپنی شہرت سے نہیں پہچانا جائے گا. سب کو محشر کے اندر، قبر کے اندر، اس کے اعمال سے پہچانا جائے گا. اعمال کیا انجام دیے؟ تو اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے. اور اعمال کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اعمال کا مطلب وہ کہنا نہیں ہے، اعمال کا مطلب وہ بے تکا کرنا بھی نہیں ہے، اعمال کا مطلب وہ ہے جو خالص نیت سے کرے اور انسان کی روح تک پہنچے، وہ اس کا عمل ہے، اس سے اس کی پہچان ہو جائے گی. تو یہ اصلی کام تھا. اس اصلی کام کو اللہ نے انبیاء کے ہاتھ میں دیا، اس اصلی کام کو اللہ نے آئمہ کے ہاتھ میں دیا. دنیا میں اگر کوئی اور کام اس سے بڑا ہوتا تو اہل بیت وہ کر رہے ہوتے. یہ جو خدا نے اہل بیت کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے تقویٰ کے ذریعے سے، انسانوں کی خدمت کے ذریعے سے اس کام کو انجام دیتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ کام سب سے زیادہ شرافت کا کام تھا، سب سے زیادہ کرامت کا کام تھا. اب آپ کی اور میرے پاس اختیار ہے، آپ اور میں اپنی زندگی اس کام میں گزارنا چاہیں گے جس کے لیے انبیاء اور آئمہ کو بھیجا، یا اس کام کے اندر گزارنا چاہیں گے جس کو تو نعوذ باللہ فرعون بھی دے سکتا تھا، تو نمرود نے بھی انجام دیا تھا، وہ تو دوسرے ظالموں، طاغیوں، باغیوں نے بھی انجام دیے تھے. کس کام کو انجام دینا چاہیں گے؟ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا بنے گا؟ تو جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو غفلت ہے یہ مشکل ہے، اور یہ غفلت جو ہے وہ اس وقت چھائی ہوئی ہے. اس کو ہم ایک جملے میں اور طرح سے تعبیر کر کے عرض کر سکتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ تہذیب نفس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں، اس میں پہلا قدم کیا تعبیر کریں؟ کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر تفصیل سے آرائز پیش کیے. مثلا عرض ہوا کہ بھائی صداقت اپنے اندر لانی چاہیے، اس کے ساتھ انسان اپنی صفت رحم کے اوپر محنت کرے کہ یہ انسان کے اندر مضبوط ہونی چاہیے. ان دو سے پہلے بھی کوئی اسٹیپ ہے کیا؟ ہاں ایک اسٹیپ اس سے بھی پہلے، وہ کیا ہے؟ غفلت کو توڑے. پہلے یہ ریئلائزیشن تو آئے کہ یہ کرنا ہے. آپ خود تصور کیجئے، اگر آپ خود معاشرے کو دیکھیں، یہ ریئلائزیشن لوگوں میں آ گیا کہ یہ اصلی کام ہے؟ نہیں، کہیں اور زندگی گزار رہے ہیں. اچھا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر یہ ریئلائزیشن نہیں آیا ہے، یہ یقین نہیں آیا، یہ ایمان نہیں آیا کہ یہ اصلی کام ہے، تو کیا ہوگا؟ پھر لڑکتے جائیں گے اس کام کو جس کو وہ اصلی سمجھ رہے ہیں، اس میں لڑکتے ہوئے چلے جائیں گے. پھر وہ جو اندر کا انسان ہے وہ دعووں پہ نہیں بنے گا. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر شب یہ ممبر کے اوپر یہ دعوے کروں یہ اصلی کام ہے یہ اصلی کام ہے اور یہ اصلی کام ہے اور میری زندگی کسی اور چیز کے اوپر گزر رہی ہو تو میری زندگی کے فیصلے کس پر ہوں گے؟ پھر کہے پہ نہیں ہوں گے، اس پہ ہوں گے جہاں میں نے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، وہ میرے فیصلے کروائے گا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں مقدر میں یہ لکھا تھا، وہ مقدر میں وہی لکھا جو آپ نے اندر بھیجا ہے، وہ مقدر میں لکھا ہے۔ اگر کسی انسان نے ساری زندگی خدا سے یہ مانگا ہے کہ خدا مجھے تہذیب نفس کے اندر کامیابی دے، اس کے لیے جد و جہد بھی کی، اس کے لیے گڑگڑایا اللہ کے سامنے، اس کے لیے کوششیں کی، اب مقدر خدا کیا لکھے گا اس کا کہ تہذیب نفس میں کامیابی ملے؟ پھر خدا یہ مقدر لکھے گا۔ اب ایک آدمی نعوذ باللہ یہاں بیٹھ کر اوپر سے کہے خدایا مجھے تہذیب نفس میں کامیابی دے، نیچے اترے اور جا کر اپنی مادی زندگی کو دیکھے، اسی کے اندر غرق ہوتا رہے، ساری زندگی کے فیصلے اسی کے اوپر کرے، کامیابی ناکامی اسی کو سمجھے، تو اب مقدر میں وہ لکھا جائے گا جو میں دعا مانگ رہا تھا یہاں پہ زبان سے، یا وہ لکھا جائے گا جو میں نیچے جدوجہد کر رہا تھا؟ مقدر میں وہ ہوگا جس کے لیے میں نے کوشش کی تھی۔ وہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کر رہا ہے، نہ وہ ملے گا جس کا وہ خواب دیکھ رہا ہے، کہ کوشش کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہے اور دعوے کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہے، اور خدا مقدر میں وہ لکھ دے گا جس کے اس نے دعوے کیے تھے، کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ تو سب سے پہلے ایک قبول کرنا ہوگا، ایک ریئلائزیشن جس کو میں کہہ رہا ہوں، ایک اعتراف کہ بھائی یہ میری زندگی کا اصلی کام ہے، اس کو میں نے کیسے کرنا ہے۔ اچھا، مقصد یہ نہیں ہے مثلا جب میں نے ایجوکیشن کے مثلاً بظاہر خلاف بھی بولا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی ایجوکیشن کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ نہیں، آپ ایجوکیشن کو اہمیت دیں، ٹیکنالوجی کو اہمیت دیں، لیکن پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ پہلا کام تزکیہ نفس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ایجوکیشن ہو، اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ہو۔ اچھا، اگر یہ نہیں ہوئی تزکیہ نفس کی عادت اور صرف ایجوکیشن صرف ٹیکنالوجی ہوئی، تو پھر میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ کسی فرعون کے کام آئے گا۔ اس کی ساری ٹیکنالوجی، اس کی ساری ایجوکیشن کسی نمرود کے کام آئے گی، اور نعوذ باللہ تعالیٰ کسی یزید کے کام آئے گی۔ پھر یہ ہوگا، کیونکہ اس نے جو مانگا تھا وہ ملے گا اسے۔ اور اس میں ہم اور آپ کو پہلا مرحلہ نظر آتا ہے کہ بھئی پہلا مرحلہ ہوشیاری ہے، بیداری ہے، کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، یہی صورتحال رہی تو میں کہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب اس بیچ میں یہ جو ہم نے راستہ بنانے کی کوشش کی کہ بھئی پہلے ایک بیداری آئے، بیداری سے قبولیت آئے کہ بھائی مجھے زندگی میں اصلی کام یہ کرنا ہے، دوسرے کام بھی کرنا ہے لیکن اصلی کام یہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد عرض کیا صداقت پہ کام کرے، اس کے ساتھ رحم کے اوپر کام کرے، بندوں کے اوپر رحم کرنا سیکھے، حتیٰ جانوروں کے اوپر رحم کرنا سیکھے۔ کتنا عجیب ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی کا، اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ ریاض الجنہ جہاں پر وہ آج کا گرین کارپیٹ بچھا ہوا ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک ستون ہے جس کو ستون گریہ تعبیر کرتے ہیں، ستون ندبہ کہتے ہیں مثلا۔ وہ کیا ہے، اس کی کہانی آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، اصحاب کے سامنے بیانات ارشاد فرماتے تھے۔ پھر جب ممبر بنایا گیا تو اللہ کے رسول جب ممبر پہ جانے لگے تو تشریف لے گئے ممبر کی سمت، پھر دوبارہ واپس آئے درخت کے پاس، درخت کے پاس ہاتھ لگایا اس کو، تھوڑی دیر یہیں بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر کی طرف گئے۔ تو بعد میں اصحاب نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ جب میں ممبر پہ جا رہا تھا تو یہ درخت رونے لگا اور کہنے لگا کہ اب اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے، میں محروم ہو گیا اللہ کے نبی کی زیارت سے۔ نبی کے دل میں رحم کا جذبہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بات انسان کی نہیں ہو رہی ہے، جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، درخت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اس کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ اب اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس رحمت للعالمین سے میں اس حالت میں نظر آؤں، اس رحمت للعالمین کو کسی بندے پہ رحم نہ کروں، پھر شفاعت کی توقع کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی رابطہ نہیں بنے گا پھر تو۔ وہ خود رحمت للعالمین ہیں، وہ کس کے اوپر رحم کر رہے ہیں؟ وہ تو جانوروں اور درختوں پہ بھی رحم کر رہے ہیں، تو میں ان سے شفاعت لینا چاہتا ہوں، ان سے شفاعت کیسے لوں گا جب تک رحم نہیں کروں گا؟ تو عزیزان محترم، یہ ہماری زندگی کا اہم ترین چیپٹر بنتا ہے. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی کسی مشکل میں مبتلا ہے، میں وہاں سے گزر رہا ہوں، بھائی میں رحم کیوں نہیں کروں گا؟ پتھر ہوں کیا ہوں میں کہ میں رحم نہیں کروں گا؟ دو رکاوٹیں ہیں یہاں پر، ان دو رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو تمام تر انسانیت کے تقاضوں کے باوجود رحم نہیں کرے گا. کیا دنیا میں بے رحم انسان کم ہے؟ آج کل کیسی کیسی بے رحمیاں نظر آنے لگی ہیں ان معاشروں میں جو قدرے دل کے جذبات کے اچھے مشہور تھے. یہ جو بر صغیر ہے، یہ پوری دنیا کے اندر جذباتی مشہور ہے. آپ اس کا مقابلہ کسی اور اسلامی ملک سے نہیں کر سکتے. سب کو بتایا کہ بر صغیر کے لوگ جذباتی ہوتے ہیں. جذباتی ہونے کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں رحم کا جذبہ زیادہ ہے. اب وہ بر صغیر جس کے اندر مشہور ہے کہ رحم کا جذبہ زیادہ ہے، اس کی سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مار مار کے قتل کر دیا جائے، کہاں گیا وہ رحم؟ کیوں اتنے ظالم ہو گئے؟ انسان اسلام کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. یہ کیوں ہو گیا ایسا کہ یہ مشہور تھا کہ یہاں پہ تھوڑا رحم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اتنا ظلم کرنے لگے؟ یہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو ایسا ہوا ہے نا. ہم لوگوں نے کچھ چیز غلط کی ہے تو ایسا ہو گیا. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کو صحیح کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کیا مشکل ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوئے اور پورا معاشرہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا، صحیح کرنا پڑے گا. تو چند پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں. دو پرابلمس ہیں، دو مشکلات ہیں یہاں پر. وہ مشکلات جو ہیں وہ ہمیں حل کرنی پڑیں گی، ورنہ اس کو ہم حاصل کرنے میں مشکل میں پڑ جائیں گے. اس کو اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فر. دو مشکلات جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو میرا سلیکشن ہے. اس کو کوئی پانچ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو کوئی انالیسس کرے تو زیادہ بھی بنا سکتا ہے. یہ تو میں اپنی سمجھ لیجئے وقت کی کمی کی وجہ سے، اپنے علم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو دو میں محصور کر رہا ہوں اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی مشکل جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی وجہ سے انسان کے اندر تکبر ہو، یہ بے رحم ہو جائے گا. اب اس کا انالیسس کیا ہے، اس کے اندر تکبر کیوں آ جائے، اس کو میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کسی بھی وجہ سے انسان کے اندر تکبر ہے. اچھا، تکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ سامنے والے کو اس قابل نہیں سمجھتا ہے. اب یہ انسان وہ بے رحمی دکھائے گا جو کیا ظالموں نے اور جابروں نے دکھائی ہوگی. کیوں؟ سامنے والے کو انسان ہی کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے. اچھا، انسان کاؤنٹ نہیں کر رہا تھا، بھائی جانور ہی کاؤنٹ کر لیتا. جانور پہ بھی کوئی عام انسان بے رحمی کرتا ہے؟ جانور کے اوپر بھی کوئی بے رحمی دکھاتا ہے تو کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اس کے ساتھ بے رحمی دکھاتے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے اس کا تکبر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے یہ سامنے والے کو کچھ شمار ہی نہیں کرتا ہے. اب یہ تکبر کیوں آیا ہے، اس کی اپنی بنیادیں ہیں. میں اس کو بہت زیادہ انالیسس کو پیچھے تک نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ فقط تھوڑا سا ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے تاکہ ہماری زندگیوں کو ٹچ کرے. ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں. میں جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا، تو یہ ممکن ہے کہ میں یہ سوچوں کہ ان کے اندر یہ ہے، میرے اندر نہیں ہے، تو پھر میں نصیحت لوں گا اپنے آپ؟ نہیں بھائی. اگر میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ میں جتنا کچھ بول رہا ہوں یہ ان کے لیے بول رہا ہوں، میرے اندر یہ نہیں ہے، تو پھر میرے اوپر اس کا اثر ہوگا کوئی؟ معاملہ ہی ختم ہو گیا. میں تو ٹیپ ریکارڈر بن گیا، میں نے کہیں سے سیکھا، وہاں پہ لا کے یہاں پہ بول دیا، اور توقع یہ کر رہا ہوں کہ آپ سیکھ لیں. بھائی بندے خدا، جب تم خود نہیں سیکھو گے تو دوسرے کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بات کا میرے دل پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کا دوسروں کے دل پہ کیسے اثر ہو جائے گا؟ یہ کوئی بناوٹ تھوڑی ہے، کوئی بناوٹی کام، مصنوعی کام تھوڑی ہے. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بھائی آپ کے دل پہ تو اثر ہو. تو سب سے پہلا کام، بھائی تکبر کہاں سے آ جائے، اس کی بہت ساری اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ایک وجہ جس کو تھوڑا سا باریکی میں بھی جانا پڑے گا. پہلے بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں، اس کو صرف اشارتاً عرض کریں گے اور تھوڑا سا کور کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. تکبر کی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، اب تکبر تک ہم کیسے پہنچے تھے؟ ہم یہاں سے پہنچے تھے کہ بھئی خدا کی بندگی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، اللہ کے 99 نام پہ محنت کرنی ہے، پہلا نام جس پہ محنت کرنی ہے وہ صدق ہے، اور صداقت پہ کام کرنے کے لیے ہمیں رحم کا جذبہ دکھانا ہوگا۔ اور پھر بات آئی کہ بھئی رحم کا جذبہ دکھانے میں رکاوٹ بنتی ہیں کچھ چیزیں، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر ہوتا ہے تو پھر رحم کا جذبہ نہیں آتا۔ اب بات اس پہ تھی کہ یہ تکبر کیوں آتا ہے، اس کی بہت ساری اسباب ہیں، جو مین پوائنٹ عرض کرتا ہوں ابھی عرض کروں گا۔ ایک تکبر کا سبب ہوتا ہے مثلا نسل پرستی۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری نسل اس کی نسل سے بہتر ہے، تکبر دکھاتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے خطبہ حجت الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام نسلی معیار میں ختم کرتا ہوں، تمام نسلی پیمانے میں ختم کرتا ہوں، اس لیے فرمایا تھا کہ نسلی پیمانے جو ہوتے ہیں یہ تکبر لے کر آتے ہیں، بلا وجہ کا تکبر جس کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ بھائی تمہارا باپ عالم تھا تم کون ہو یہ بتاؤ، تمہارا باپ متقی تھا تم کون ہو یہ بتاؤ۔ اللہ نے کیا علم اور تقوی وراثت میں دینے؟ یہ وراثت میں نہیں ملتے ہیں، یہ کسب کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں بہت آگے تھا تو ضروری ہے کہ اس کا بچہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بڑے بڑے پڑھے ہیں برعکس کام انجام پاتے ہیں، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، باپ مجرم تھا بیٹا عبادت گزار، باپ عبادت گزار تھا بیٹا مجرم ہے، بہت ہوا ایسا۔ تو ایک تکبر کی بنیاد ہوتی ہے نسل پرستی۔ اچھا اب الحمدللہ کسی حد تک ہمارے معاشرے کے اندر اس نسل پرستی کے اوپر تکبر کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی نسل پرستی کی بنیاد پہ تکبر دکھائے اسے کسی حد تک برا سمجھا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا مقابلہ ہوا ہوا ہے، تھوڑا سا، البتہ کچھ ابھی بھی ایسی نسل پرستیاں ہیں جن کا مقابلہ نہیں ہوا ہوا، وہ چل رہی ہیں۔ مثلا تکبر کی ایک بنیاد جو رائج ترین ہے ہمارے معاشرے کے اندر، میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم اصل پوائنٹ کے اوپر پہنچ جائیں۔ تکبر کی ایک بنیاد جو رائج ترین ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت، وہ طاقت۔ کسی کے ہاتھ میں دولت ہے، کسی کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو دونوں اہل بیت کی میراث نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کی میراث نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ دولت اہل بیت کی میراث ہے، اہل بیت نے میراث میں دولت دی ہمیں، خود ان کے پاس اس اعتبار سے ظاہری طور پر دولت کے لیے کچھ نہیں تھا، اور خواہش تو بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا انہوں نے طاقت ہمیں میراث میں دی ہے؟ نہیں، یہ بھی ان کی میراث نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو نظام بنا ہوا ہے وہ یہ کہ تکبر آیا ہوا ہے، اور وہ تکبر کیوں آیا ہے؟ دولت کی بنیاد پہ۔ یہ تکبر آیا ہے طاقت کی بنیاد پہ۔ جو میں نے کہا دونوں چیزیں بے بنیاد ہیں، ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر صحیح راستے میں استعمال نہ ہو۔ ایک آدمی دولت کماتا ہے، برا نہیں ہے دولت کمانا، اچھا ہے دولت کمائے، دولت کمائے، اس سے اپنی آخرت بنائے، بندوں کے کام آئے، اللہ کے دین کو فروغ دے، نشر و اشاعت کرے، سبحان اللہ، بہت ہی اچھا کام۔ کسی کو خدا نے طاقت دی ہو، اپنی طاقت سے ظلم کے خلاف لڑے، مظلوم کا ساتھ دے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں نہ کرے اور دولت اور طاقت پہ تکبر دکھائے، اس سے بدتر بھی پھر کچھ نہیں ہوگا، اس سے برا بھی پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو تکبر ہے یہ ہمارے معاشرے کا رائج ترین تکبر ہے۔ اس تکبر کے بعد نیچے والا انسان ہے ہی نہیں، پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ ایک دو نشانیاں اس کے خلاف عرض کروں گا کہ اگر یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا، پھر اگر یہ تکبر نہ ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے اندر۔ ایک نشانی عرض کرتا ہوں، واقعے کے طور پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ کتنا ہی تکرار ہوتا ہوگا، یہ بہت زیادہ رپیٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے صاحب، فرض کر لیجئے سخت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، آپ اور میں اپنی گاڑی میں چل رہے ہیں، اس میں اے سی چل رہا ہے، ہم لوگ بالکل ٹھنڈے بیٹھے ہیں، باہر کوئی بندہ اپنے خاندان کے ساتھ سخت گرمی میں زمین کے اوپر پیدل چل رہا ہے، نہیں کہہ رہا کوئی ظلم کر رہا ہے، چھوڑ دیتے ہیں ظلم نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، وہ ایسے ہی پیدل چل رہا ہے۔ اچھا ہم اپنے ٹھنڈے بیٹھے میں آرام سے جا رہے ہیں، ہمارا سفر صحیح گزر رہا ہے، سامنے والا مصیبت کے اندر پڑا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رگڑ رہا ہے اپنے آپ کو، دل میں کچھ جذبہ اٹھتا ہے رحم دلی کا؟ اگر نہیں اٹھتا اس کا مطلب ہے میں کسی تکبر میں آ گیا۔
اچھا آپ کہیں گے بھائی اگر میرے اندر رحم دلی کا جذبہ آ بھی جائے تو میں کیا کروں، کیا اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں؟ کتنے لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں اس شہر کے اندر، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے. تو میں اس کو کہوں گا کچھ نہیں کرو، صرف دعا دے دو کہ خدا اس کی مشکل حل کر دے. اس میں کچھ جا رہا ہے؟ اس میں بھی کوئی رسک ہے کیا بھائی؟ مثلا میں کراچی جیسے شہر میں ہوں، مثلا کسی سے بول دوں کہ اگر تم اس کو بٹھا لو، کیا گا مونا تمہیں نہیں معلوم کتنا رسک ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا، مجھے میرے گلا دبا دے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہ کرو، یہ بتاؤ تمہارے دل میں کچھ تھوڑا سا جذبہ اٹھا کہ یار یہ سختی میں مشکل میں، کوئی دعا دے دو اسے. اگر کچھ نہیں ہے، بے طرف لا تعلق گزر رہا ہوں میں اور انسان کو مشکل میں دیکھ رہا ہوں، یہ رحم دلی ہے، یہ رحم دلی کی نشانی ہے. اگر رحم دلی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب اس دل کی سختی ہے. یہ دل کی سختی کے ساتھ اللہ کا قرب ملے گا؟ پھر جتنی یہ سختی ہوگی اتنا قرب سے دوری ہوگی، اتنا اللہ سے دوری ہوگی. تو احسان محترم، ہمیں کچھ انسان چاہیے یہاں پر جو اس بات کو سوچیں کہ اچھا ہم، میں اپنا جملہ کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم لوگ اپنے ذہن میں کیا سوچیں گے؟ بھائی یہ تو معاشرے کا نظام ہے، ایک کے پاس گاڑی ہے ایک کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ جس نظام کے تحت یہ پیسہ تقسیم ہوا ہے، یہ نظام الہی ہے. ابھی تو تم بول رہے تھے یہ ظلم کا نظام ہے، جب میرا کچھ چھنتا ہے تو میں کہتا ہوں ظلم کا نظام ہے، اور جب میرے پلے کچھ آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو خدا کا نظام ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. تو جب چھنا تھا تب کیوں نہیں کہا تھا یہ خدا کا نظام ہے؟ تب تو چلائے تھے کہ ظلم کا نظام ہے اور ظالم ظلم کر رہا اور یہ کر رہا اور وہ کر رہا، اور تم جو کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ عادلانہ تقسیم ہے؟ تو بھائی کچھ حساب کتاب کرو، یا تو قبول کرو یہ صحیح نظام ہے تو پھر جب تمہارے اوپر ظلم ہوا تو پھر کیوں چلائے تھے، اور یا قبول کرو کہ ظلم کا نظام ہے تو ظلم کا نظام ہے، تم اور میں بینیفٹ لے رہے ہیں، دوسرا لوگ پس رہے ہیں بےچارے، اور ان کے پسنے کو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا مقدر تھا. کس نے کہا ان کا مقدر تھا؟ کہاں سے مقدر آ گیا؟ یہ اللہ نے نظام بنایا تھا. مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی، 20% لوگ دنیا کے، زیادہ سے زیادہ 20% لوگ تعیش ترین زندگی گزار رہے ہیں، اور 80% لوگ زندگی کی بنیادی ترین سہولتوں سے محروم ہیں. یہ خدا نے کہا تھا، یہ ہم نے بنایا ہے، اس سے لڑنے کے لیے امام تشریف لائیں گے. یہ وہ ظلم ہے جس سے لڑنے کے لیے امام تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم کس کلاس کے اندر ہیں؟ تو مجھے جو خطرہ ہے، جو میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں پھر بولنا بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے اتنا زیادہ بعض وقت اس کے اوپر ریئیکشن دکھایا، ہم وہ پریویلیجڈ کلاس ہیں اس سوسائٹی کی، جس کی قیمت دوسری سوسائٹیز، دوسرے سوسائٹی کے دوسرے سیگمنٹس پے کر رہے ہیں ہماری تعیش کے لیے، ہمارے آسائش اور ہمارے آرام کے لیے. وہ پس رہے ہیں بےچارے ہماری قیمت کے اوپر، اتنا بھی نہیں کر رہے کہ جو پس رہے ہیں اس کو دعا ہی دے دیں. معاشرے کو صحیح کرنا تو دور کی بات آئی، اتنا بھی نہیں کہ دل میں رحم ہی دکھا دیں گے وہ بےچارا پس رہا. تو عزیزان محترم، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اچھا اگر کوئی یہ سب کچھ نہ کرے اور خدا سے کہے خدایا تدنیانی من قربک، خدایا مجھے اپنے قرب میں نزدیک کر دے، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ خدا اپنے مخرب بندوں کو رحم دل بناتا ہے یا ظالم بناتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. تو احسان محترم، یہ کہانی چھوٹی کہانی نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا کام ہے. اگر مثال کے طور پر پہلے ایک اپنے واقعے سے آپ کو خدمت میں عرض کر دوں تاکہ میں، مجھے بھی کوئی توہم نہ ہو کہ مذہب میں کیا ہو گیا. مثلا مجھے یاد ہے جب میں طالب علمی کے اندر قم میں تھا تو ایک بندے خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تم مثلا کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مثلا میں چاہتا ہوں تھوڑا اس کے اوپر کام کروں، تہذیب نفس کے اوپر. تو کہنے لگا اس کے لیے تمہارا پروگرام کیا ہے؟ تو میں نے اس کو ایک پروگرام بنایا کہ بھائی دیکھو درس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، مصروفیت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو مثلا میں نے اس کو ایک شیڈیول بتایا کہ میں آدھا پونا گھنٹہ مثلا ہر روز اس کے اوپر لگاؤں گا. تو وہ ہنسا، کہنے لگا تم نے سمجھا یہ کام اتنا ہی آسان ہے؟ دن میں آدھا گھنٹہ لگا کے ہو جائے گا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ زندگی کا کوئی ایسا کام ہے جو مغرب کی نماز کے بعد ہو جائے گا، بلکہ مغرب کی نماز کے بعد نہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان ہی ہو جائے گا. یہ اس سے نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی تبدیل کرے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہونے والا. یہ ये जिसको मैं, चूंकि मैंने पार्ट टाइम जॉब्स बहुत की हैं पाकिस्तान आने के बाद, तो मैं अपने आप को बताता था कि बेटा ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है, बल्कि ये लाइफ टाइम जॉब है, ये लाइफ टाइम जॉब है, इसको आपने अपनी पूरी जिंदगी को रिव्यू करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये काम होगा। अगर इतना आसान होता ना ये काम होना, तो मेसा में तम्मार को सूली नहीं चढ़ना था, वो खजूर बेचते रहते काम हो जाता। ये जो इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग अहले बैत के नाम पे सख्तियां झेलते रहे, जिंदानों में गए, जिसको हम लोगों को मालूम है दीवारों के दरमियान चुन दिए गए, ये क्यों हुआ था? ये आसान था? आसान होता तो इतना फिर क्यों हुआ था? ये काम मुश्किल है। एक ना एक वक्त आएगा जब आप एक जगह पे खड़े होंगे और उसकी कीमत फिर जान बनेगी। इसलिए पहले ही से जो भी इस रास्ते पे चलना चाहे उसको पहले ही से एक दुआ बहुत शिद्दत से मांगनी चाहिए। वो क्या दुआ है? खुदा शहादत दे दें। क्यों? एंड में होना यही है, एंड में होना यही है। एक जगह पे पहुंचेगा, वहां पे एक फैसला उसको नजर आएगा कि ये फैसला मुझे खुदा की तरफ लेके जाएगा। उस मौके पर अगर उसके दिल में शहादत की तलब नहीं हुई, वो गलत डिसीजन लेगा, नाउज़ु बिल्लाह ताला, मामला खत्म हो गया। और बाज़ मराहिल ऐसे हैं, अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हुए चलूं, बाज़ मराहिल ऐसे हैं जो शहादत से भी आगे की बात है। थोड़ा सा एक वाक़या अर्ज़ करता चलूं, ज़हन में आ गया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माज़रत चाहूंगा थोड़ा सा मौजू से निकल के एक जुमला अर्ज कर दूं, एक दो जुमले अर्ज कर दूं। बाद वक़्त इंसान किसी मुश्किल में होता है, दुआएं भी मांग रहा होता है, मुश्किल दूर नहीं होती। अच्छा, उस मौके पे क्या होता है? उस मौके पे इंसान का अकीदा टेस्ट होता है। तो कहते हैं भाई मैंने सुना था नमाज जाफर तैयार जोहर से पहले जो तरीक़ेकार मफातीहुल जनान में लिखा है दुआ के साथ, वो पढ़ो तो आसमान भी हिल जाता है, पहाड़ भी हिल जाता है, दो सारी मुश्किल, मेरी मुश्किल दूर क्यों नहीं होती? मसलन चार हफ्ते मैंने नमाज जाफर तैयार मसलन जुम्मे के दिन जोर से पहले उस तरीके उस दुआ के हिसाब से पढ़ लिया, अब भी मुश्किल हल नहीं हुई, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो इसके लिए मैं अर्ज कर दूं, बाज़ औक़ात खुदा किसी को कुछ नवाजने पे आता है, फिर वो असअलुकल आफिया से ख़त्म नहीं होता मामला, वो सिर्फ उस वक्त ख़त्म होगा जब नाऊज़ु बिल्लाह ये खुदा से कहे खुदा मैं दस्तबरदार हो गया, अपनी दुआ से मुझे बाहर निकाल दे, नाऊज़ु बिल्लाह ताला। शहीद अव्वल या शहीद सानी, दोनों उलमा मोहतरम, आपको पता ही ये शरह लुमा और लुमा उनकी तालीफ है। तमाम दीनी तालिबे इल्म पूरी दुनिया के अंदर शिया दीनी तालिबे इल्म ये किताब पढ़ते हैं, उसको पढ़े बगैर कोई शिया तालिबे इल्म किसी दर्जे पे नहीं पहुंचता। इनमें से शहीद अव्वल जो मुझे ज़्यादा आता है, कभी गलती फिर कर देता हूँ, शायद शहीद सानी का वाक़या हो लेकिन शहीद अव्वल का याद आता है। तो वो कैद खाने के अंदर थे, बाद में शहीद किए गए, इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिए गए। उस कैद खाने के अंदर वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। अब हमारे पास दुआओं के ज़रिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, और उसमें मिसाल के तौर पर एक एक हिस्सा बयान करते हैं कि भाई वो जो जिक्र यूनसिया है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ो, क्योंकि उसके बाद खुद खुदा ने कहा फस्तजबना लहु वनजैनाहु मिनल गम व कदालिक नुंजिल मोमिनीन, हम मोमिनीन को भी इसी तरह निजात देते हैं। तो इसका मतलब ये तो खुदा खुद वादा कर रहा है कि अगर कोई ये पढ़े तो मैं निजात दूंगा। इसी तरीके से हमारे पास है रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, कुरान करीम ने लिखा है कि नबी ने जब ये पढ़ा तो हमने उनको नुसरत भेज दी, रब्बी इन्नी मस्सनी अज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। या इसी तरीके से कुरान करीम ने लिखा कि नबी ने कहा रब्बी इन्नी मखलूबुन फंतसर, तो खुदा ने अपनी नुसरत भेज दी, इन्नी मस्सनी अज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, यानी ए खुदाया मुझे नुकसान पहुंच रहा है, मुझे ज़रर पहुंच रहा है, मैं सख्ती में हूं जबकि तू अरहमुर राहिमीन है। जब नबी ने यह कहा तो खुदा फरमाता है मैंने नुसरत भेज दी। चलो एक बात समझ में आ गई। दूसरी में कहा रब्बी इन्नी मखलूबुन फंतसर, अगर कहीं कोई किसी सख्ती में पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाए, तो वो कहे ए रब मैं मखलूब हो गया दुश्मन के हाथों, फंतसर, अब तू मेरी नुसरत फरमा। तो खुदावंद मुताल फरमाते हैं जब हमारे नबी ने ये पढ़ा तो हमने नुसरत भेज दी, शहीद अव्वल ने या एहतमानन शहीद सान। जब वो उस कैद में पड़े जिसमें अगले दिन मसलन अगले दिनों में शहीद होने वाले हैं, तो उन्होंने ये आय करीमा पढ़ी रब्बी इन्नी मखलूबुन फंतसर, रब्बी इन्नी मखलूबुन फंतसर। अब मुजर्रब है, कुरान की ताईद है कि नुसरत आती है, گویا وہ سب کچھ پڑھ کر انہوں نے کاغذ کے اوپر لکھا اور جہاں قید خانے میں تھے وہیں اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ دیا اور سو گئے. جب اٹھے کتنی دیر بعد نہیں معلوم, اٹھے تو کاغذ کے پیچھے یہ لکھا تھا, ان کنت عبدی فاستبر. جملہ تھا ربی انی مغلوب فانتصر, خدایا میں مغلوب ہو گیا ہوں میری نصرت کر. لکھا ہوا آیا اگر ہمارے بندے ہو تو صبر کر لو, بندے ہو تو صبر کر لو. کیا مطلب؟ یعنی اب ہم تمہیں ایسے مقام پہ پہنچانے والے ہیں جو عبودیت کا مقام ہے. یہ عبودیت کا مقام کون سا ہے عزیزان محترم؟ یہ عبودیت کا مقام وہ ہے جب خدا متعالی نبی کو معراج پہ لے کے جاتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے بندے کو لے کر گیا تھا. انسانیت کی کوئی معراج بنتی ہے تو عبودیت کا مقام بنتا ہے. پھر تو کہا کہ اے شہید اول, مثلا اگر تمہیں مشکل سے نکلنا ہے تو وہ تو ہم نکالنے کو تیار ہیں, وہ تو ہم نکال دیں گے, لیکن اگر تمہیں عبودیت کا مقام چاہیے تو پھر اس مشکل پہ صبر کرنا پڑے گا. شہید نے دیکھا اور کہا اے خدا میں راضی ہوں, میں راضی ہوں, مجھے عبودیت کا مقام عزیز ہے. اس عبودیت کے مقام کی قیمت کیا بنی؟ قید خانے سے تو نہیں نکلے, سخت شکنجوں میں جان بھی گئی, درجہ مل گیا یا نہیں ملا؟ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, 700 سال سے جو بھی شیعہ دینی طالب علم بنا ہے کسی مقام پہ پہنچا ہے, یہ کتاب پڑھے بغیر نہیں پہنچا ہے. تو عزیزان محترم یہ ایک علیحدہ ہی نظام ہے کہ مثلا ایک دفعہ ہوتا ہے ہم دین استعمال کرتے ہیں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے. میں فلاں مشکل میں پڑھا, میں نے نماز جعفر تیار پڑھی تاکہ مشکل حل ہو جائے. ایک دفعہ کوئی پہنچتا ہے اس جگہ پہ, وہ کہتا ہے بھائی مجھے مشکل حل نہیں کرنی, مجھے اللہ کا قرب چاہیے. اگر اللہ کا قرب چاہیے اب یہ انی مغلوبن کہنے سے حاصل نہیں ہوگا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی, اس کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اب یہ چوائس انسان کے اپنے پاس ہے کہ بھائی وہ اس میں جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ آخرت اللہ کے بندوں کے لیے, آخرت اللہ کے بندوں کے لیے, آخرت ان عیاشیوں کے ساتھ نہیں ہے, آخرت خدا نے سختیوں میں رکھی ہے. تو اس سلسلے کو بس سمرائز کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. لب لباب یہی ہوا کہ بھائی آپ اور میں زندگی سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں, زندگی میں کوئی کام ایسا کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں آخرت میں کسی مقام پہ پہنچائے. ہم واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. امام وقت کی نصرت مہذب لوگ کریں گے یا غیر مہذب لوگ کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کسی شخص نے ان کے بتائے ہوئے تہذیب نفس کے راستے پہ عمل نہ کیا ہو اور وہ ان کی نصرت اس ٹائم پہ کر دے جس وقت آوان و انصار کی ضرورت تھی؟ یہ نہیں ہو پائے گا. تو میں مثال کے طور پر اس دعوے پر کہ میں 34 سال سے دینی طالب علم ہوں, امام کے لشکر میں نہیں جا سکوں گا. مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں اہل ہوں تو مجھے جانے کا موقع ملے گا. اور وہ اہلیت کیسے ثابت ہوگی؟ نہ علم سے ثابت ہوتی ہے, نہ دولت سے ثابت ہوتی ہے, نہ شہرت سے ثابت ہوتی ہے. وہ ثابت ہوتی ہے اس سے, پاکیزگی کتنی ہے. وہ پاکیزگی کیسے آئے گی؟ عرض ہوا آپ کی خدمت میں 3-4 دن سے کہ بھائی وہ اللہ کے اسماء حسنہ کی پیروی سے آئے گی. ان اسماء حسنہ میں صداقت سب سے پہلے ہے. اس صداقت میں اللہ کی نصرت لانے کے لیے ہمیں رحم کا جذبہ اپنے اندر ڈالنا ہوگا. اس رحم کے جذبے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ ہے تکبر. تکبر دو اسباب تھے, ایک سبب میں نے بتا دیا, ایک رکاوٹ تکبر ہے اور دوسری رکاوٹ شیطان کا وسوسہ ہے. کل انشاءاللہ پروردگار عالم نے توفیق نصیب کی تو عرض کریں گے. یہ مشکل ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ اپنے دماغ سے تکبر کے جتنے شائبے ہیں سب نکال دیں, انسان کو انسان سمجھے. اگر اس کے دماغ میں ذرا سا بھی یہ شائبہ ہے یہ آدمی پست ہے, نعوذ باللہ تعالی, یہ یوں ہے, یہ آدمی قدم بڑھا ہی نہیں سکے گا, یہ توفیق نہیں لے پائے گا, یہ بہت سخت مشکل میں پس جائے گا, تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ نعوذ باللہ تعالی یہ ہوگا, یہ تھوڑا سا آگے جائے گا پھر یوں گرے گا، پھر یوں جائے گا، پھر یوں گرے گا، ساری زندگی یہی چلتا رہے گا، یہ کبھی آگے نہیں جا پائے گا. کیوں؟ اس نے اپنے پاؤں میں تکبر کی زنجیر باندھ دی ہے، یہ نہیں چھٹتی. جب تک یہ لگی ہوئی ہے انسان آگے نہیں بڑھے گا. یہ میں نے آپ کی خدمت میں اتنی تاکید کے ساتھ اس لیے عرض کر دیا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے، وہی کہ بھائی یہ تکبر کے ساتھ ترقی نہیں ہے. اگر کسی کو تکبر اپنے اندر باقی رکھنا ہے تو پھر وہ ترقی بھول جائے، پھر نہیں ہوتی. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ کہ بھائی رحمت للعالمین کے راستے پر آؤ، انسانوں کو احترام دو. کسی بھی صنف کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی معاش کا ہو، کسی بھی پیشے کا ہو، احترام دو. اور جس دن میں نے اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو ویلیو دینا شروع کر دی، اور اس کے لیے پھر ہمیں وہ مصنوعی نظام سارے توڑنے پڑیں گے جو دولت کی بنیاد پہ نظام ہے اور یہ سب دنیا پرستی کے نظام بنے، یہ سب توڑ کے وہ آئے کہ نہیں بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں اور جو خدا کی مخلوق ہے مجھے اس کا احترام کرنا، ختم ہو گیا معاملہ. اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا، آپ خود جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ معاشرہ کتنی تیزی سے تبدیل ہو سکتا ہے اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیا ہے، مال و دولت کی بنیاد پر، حسب نصب کی بنیاد پر ان کو نعوذ باللہ تعالی کم عزت بے عزت سمجھنا کرنا بند کر دیا، اور ہمارے اندر وہ تکبر ختم ہوا، ہمارے اندر رحم کا جذبہ آ گیا. اس رحم کے جذبے کے نتیجے میں خداوند متعال کی طرف سے عنایات ہوں گی، ان عنایات کے نتیجے میں ہم صداقت میں کامیاب ہو سکیں گے. اب ہم رحمت للعالمین کے راستے پر. اچھا، اب ایک مسئلہ، نظریے تو بہت سارے آسان ہوتے ہیں، آپ کتابیں لکھے چلے جائیں، تقریریں کیے جائیں، پریکٹیکلی کیا کریں؟ پریکٹیکلی بہت ہی آسان ہے، آج رات سے شروع کر لیں، آج رات سے شروع کریں، یہاں سے نکلتے وقت شروع کر لیں. جتنے بھی انسان آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں ان کو اہمیت دیں، ان کو احترام دیں. ہر چیز میں ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہر چیز میں ہو سکتا ہے. میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کر دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. ویسے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کاش برا لگ جائے تاکہ وہ صحیح ہو جائے کسی طریقے سے، لیکن چلو اپنے اوپر رکھ دیتا ہوں. مثلا کوئی مجھ سے ہاتھ ملانے آئے تو میں یہ دیکھ کر ہاتھ ملاؤں کہ کون زیادہ بڑا انسان ہے؟ اگر یہ کروں واللہ شرک ہے، شرک ہے، کم از کم شرک ہے، ورنہ شاید کفر ہو جائے. اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کو اس بات کی، کسی کو اجازت نہیں ہے اس بات کی. کیوں اللہ کے نبی نے کہا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ کوئی بھی سلام کرے جواب دینا واجب ہے، حتیٰ بچہ بڑے کو سلام کر لے بڑے کو سلام کا جواب دینا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں تکبر ٹوٹ جائے اندر سے، یہ سب ختم ہو جائے ہمارے اندر. تو عزیزان محترم، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو توجہ دینا شروع کر دیں. یقین فرمائیے، ابھی میں مادی لحاظ سے اس کو آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں. دنیا کے اندر جو مختلف جو سائنسز ہیں جو مثلا کرپشن سے لڑنے کے لیے ہیں، سوسائٹی کے اندر ڈس آرڈر کو آرڈر میں تبدیل کرنے کے لیے ہیں، کہ یہ ایک پوائنٹ پوری سوسائٹی کو صحیح کر سکتا ہے. وہ کیا؟ دوسروں کو رسپیکٹ دو، دوسروں کو احترام دو. یقین فرمائیے پورا کرپشن کا نظام ختم ہو سکتا ہے اگر صرف ایک کام کر دیا جائے. یہ بیوروکریسی کی ایفیشنسی پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی اگر صرف ایک کام کر لیں. وہ کیا؟ انسانوں کو احترام دینا. میں عدالتی نظام جھیل رہا ہوں نا، عدالتی نظام کے اندر جو پہلی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس انسان کو بے عزت کرو، اور جو جیل کے اندر ہے وہ تو بھول ہی جاؤ، پھر کیا ہے اس کا؟ تو لب لباب یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی پہلے اس انسان کی عزت احترام ختم کر دو تاکہ یہ سارے ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائے اور کسی کے ظلم پہ آواز بھی نہ اٹھائے. یہ ہم نے نظام بنایا، یہ کب صحیح ہوں گے؟ یہ کوئی آسمان سے اوپر سے آ کے صحیح نہیں کر سکے گا. اسے ہم یہ سوچتے ہیں فلاں پارٹی آ جائے گی صحیح کر لے گی، فلاں بندہ آ جائے گا صحیح کر، کچھ نہیں ہونے والا. حتیٰ اگر مجھ سے کوئی کہنا اگر پاکستان کے اندر ایجوکیشن ہم پھیلا دینا پھر صحیح ہو جائے گا، بھائی یہ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، اس سے بڑے ظالم ہیں. ٹیکنالوجی آ جائے گی تو صحیح ہوگا، جو ٹیکنالوجسٹ ہیں انہوں نے کم ظلم کیے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کچھ ہوا ہے. تو میں نہیں مخالف ایجوکیشن کا یا ٹیکنالوجی کا، میں کہہ رہا ہوں یہ بے اثر ہے جب تک ہم نے انسان کو انسان نہیں سمجھا. انسان کو انسان سمجھو سب سے پہلے، اور یہی مانویت کا راستہ ہے، یہی دنیا میں ترقی کا راستہ ہے. پتہ نہیں کیوں یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے، اور یوں اس لیے نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ وہ جو دوسرا سبب ہے وہ شیطان ہے، وہ آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور دیکھنا ہی نہیں دیتا کہ اصلی سبب کیا ہے، اس نے مصیبت کی بھی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، ایک انسان کا اندر کا تکبر اور پیچھے سے شیطان کا وسوسہ، پھر انسان کیا بنتا ہے؟ پھر بنتا ہے شمر لعین، پھر شمر بنتا ہے انسان، پھر بنتا ہے لشکر یزید. سید الشہداء کے مظلوم بچوں کی پیاس کی آواز کانوں میں نہیں آتی، معاملہ ختم. ابھی دیکھیں دنیا میں کے اندر کیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، ان مظلوم بچوں کی العطش العطش کو 1400 سال کے بعد بھی انسانوں کو رلا رہی ہے. 1400 سال کے بعد بھی ان بچوں کی العطش کی آواز ہم لوگوں کو رلاتی ہے، کروڑوں کو رلاتی ہے. وہ کون سے سنگ دل تھے جو سامنے کھڑے تھے ان کو رونا نہیں آیا؟ وہ کون سے جانور تھے ان کو کیوں نہیں رونا آیا؟ اولاد فاطمہ پانی مانگ رہی تھی، یہ دیکھنے والی بات ہے کہ بھئی ان کے اندر کون سے ایسے مسائل آ گئے تھے، کون سے ایسے تکبر آ گئے تھے ان لوگوں کے اندر. نہ صرف پانی نہیں دیتے تھے بلکہ ظلم و بربریت کے اندر اس سے زیادہ کام کر رہے تھے. یہ کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، سکھاتی ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے. انہی انسانوں کے اندر وہ ایک آزاد انسان تھا، اور جب اس نے شب عاشور میں بچوں کی پیاس سنی تو اس نے کہا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں نے لشکر کا راستہ روکا تھا اور میری وجہ سے اولاد فاطمہ پیاسی پڑی ہے، اور فوراً زندگی جان دینے کو تیار ہو گئے. کہا میں جان دوں گا اس بات کے اوپر کہ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اس طرح سے ظلم کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ انسانیت، یہ جو ایام جس پہ میں اور آپ ہیں، یہ ایک مظلوم امام کے نام سے منسوب ہے. ایسی عظیم الشان ہستی جن کا نام ہی سید صابرین ہے، ان کا لقب قرار پایا سید صابرین. صبر، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مثلاً بچے پیاسے تھے، ان بچوں نے صبر کیا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ مولا ابو الفضل بچوں کی پیاس کی آواز سن رہے تھے. مولا ابو الفضل صبر فرما رہے تھے، بہت بڑی سختی تھی کہ وہ شجاع، نڈر، بہادر، شمشیر زن اور سالار جنگ وہ بچوں کی پیاس کی آواز سن رہے تھے، اور وہ امام کے حکم کے سامنے صبر فرما رہے تھے. لیکن عزیزو، حتیٰ یہ سوچنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے کہ سید الشہداء علی اصغر کو لے کر آئے تھے، بہت سخت ہے. انسان بہت کچھ برداشت کر سکتا ہے اپنے لیے، اور بہت کچھ شاید برداشت کر لے اپنے اولاد کے لیے جو جوان ہو، لیکن 6 ماہ کے بچے کے لیے اللہ کی حجت گویا پوری ہو گئی تھی حضرت علی اصغر کے ذریعے سے. یہ سب بہت سخت ہے، اس کو سوچنا بھی بہت سخت ہے. لیکن عزیزو، جب معاملہ یہاں پہ پہنچتا ہے کہ اہل بیت کے اہل خانہ بازاروں میں تھے، اب یہ جو صبر ہے، یہ صبر نہیں معلوم یہ کس درجے کا صبر ہے. جو مولا امام سجاد علیہ السلام تشریف فرما دے، یعنی انسان سوچے امام ہفتم زندان کے اندر تھے، وہ زندان وحشیانہ زندان تھا، نہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ تشریف فرما ہو سکتے تھے، وہ سخت زندان تھا. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے انسان سوچے مولا سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، بازاروں اور درباروں میں جاتے تھے. آج تو جملہ میں کیسے پورا کر لوں، واقعی میری ہمت نہیں ہے. اور بیویاں پیچھے تشریف فرما، یہ بہت بڑا کام تھا، یہ صرف سید سجاد نے کوئی انجام دیا. اور عزیزو، ان تمام کاموں کے دوران وہ شجاعت، وہ شہامت اور وہ امام حسین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ایک دفعہ انسان کسی سختی سے گزر رہا ہوتا ہے, سختی میں گزرتے ہوئے اتنا زیادہ سختیوں کو جھیلتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا. مولا امام سجاد ایسے نہیں تھے, وہ سختیوں سے گزر رہے تھے, عظیم الشان سختیاں تھیں. میں تو ان کے مصائب کو بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں اسے لیے بیان نہیں کر پاتا, کس منہ سے بیان کروں امام حسین کا سر اقدس لیجے پیدا. کیسے بیان کرے انسان ان باتوں کو. اور امام سجاد یہ تمام مسائل دیکھ رہے تھے, اس کے بعد اپنے بابا کے پیغام کو پہنچاتے تھے, اس پیغام کو مقدم رکھتے تھے. اگر وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, 11 محرم کی روایت بیان ہوئی ہے کہ جب بیویوں کو اماریوں پر بٹھا کر مقتل کے برابر سے گزارا گیا. اب عزیزو ہم تو مرد ہوئے نا, ہم تو مرد ہوئے, ہمیں کیا پتا یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن کوئی بیویوں سے پوچھے ایک بہن کو 18 بھائیوں کے لاشیں کے سامنے سے گزارا گیا. اور ان 18 بھائیوں میں حسین جیسا ہے, عباس جیسا ہے. بیویوں کو گزارا کیا, بیویاں اماریاں سے گزر رہی تھی. اب عزیزو اب ہم رک جائیں اور چند جملے امام زمانہ کے مرثیے کے سن لیں. زیارت نائیہ میں سلام ان بیویوں کو جو بے کجاوہ اماریوں میں بٹھائی گئی, سلام ان بیویوں پر جو بختل سے گزاری گئی, سلام ان بیویوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا. ان بیویوں نے اپنے آپ کو ہماریوں سے گرایا اور ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ کیا ہوا. امام زمانہ جانتے ہیں, سلام فرمایا ہے, یہ بیویاں زمین پر تشریف فرما ہوئیں. اب ہر بیوی اپنے ایک چاہنے والے کی لاشے کی طرف پڑی اور بیوی زینب سلام اللہ علیہا, ان کی عظمت پر ہمارا سلام اون محمد کے لاشے پر نہیں گئے, امام حسین کے لاشے پر گئے. وہاں ایک بی بی تشریف فرما ہے, ایک روایات کے مطابق 11 محرم کا واقعہ ہے. بی بی کو دیکھا, ایک بچی تشریف فرما ہے, پوچھا تم نے اس لاشے کو کیسے پہچانا کہ یہ تمہارے باپ کا لاشا ہے؟ کہاں میں گزر رہی تھی اس لاشے میں سے آواز آئی, اے میری بچی تو میرے پاس آ جا. پیغام کیسے پہنچایا, اس مظلومیت کے عالم میں پیغام پہنچانا ہے, اس مظلومیت کے عالم میں. شمر لعین امام سجاد کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تم چلنے کے لیے کہو, امام مظلوم خاموش ہو جاتے ہیں. کیسے بی بی زینب سے کہیں کہ چلے, کیسے بی بی ام کلثوم سے کہیں, کیسے بیواؤں سے کہیں کہ وہ چلے, امام سجاد خاموش رہتے ہیں. یہ لعین ایک کوڑا امام کی قبر مبارک پہ مارتا ہے, یا اللہ تیرے بندے کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, سید سجاد اور شبر کا گوڑا ہے. امام کی کمر مبارک جھکتی ہے, امام خاموش رہتے ہیں, یہ ایک اور کوڑا مارتا ہے, کمر تھوڑی اور جھکتی ہے, اب یہ پیدر پہ کوڑے مارتا ہے. بی بی تشریف فرما ہوتی ہے, امام سجاد کے پاس کہتی ہے, بیٹا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں, تم ظلم مت سہو. اب امام نے کیا فرمایا, یہ ظلم سہنا بڑا مفہوم رکھتا ہے. امام نے فرمایا, آپ میرے بابا کا پاتم کرے, سجاد کوڑے آئے گا لیکن حسین کا ماتم ہوگا, حسین کا ماتم بلند ہوگا, حسین کا نام بلند ہوگا. مولا سجاد آپ کی اس پشت زخمی پشت کے صدقے میں کروڑوں لوگ آپ کے والد کی برکت پر ہیں. ماتم امام سجاد,
کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، بازار میں غیرت کا، بازار میں غیرت کا خداوند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، بازار میں غیرت کا، بازار میں غیرت کا خداوند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، بکھری ہوئی بازار میں آیات پڑی ہے، بکھری ہوئی بازار میں آیات پڑی ہے، اور قاری قرآن فکر مند کھڑا ہے، اور قاری قرآن فکر مند کھڑا ہے، بازار میں غیرت کا، بازار میں غیرت کا خداوند کھڑا ہے، یہ کون ہے کڑیوں میں جو پابند کھڑا ہے، پہچانو مسلمانو نشانے نبی کی، پہچانو مسلمانو نشانی ہے نبی کی، اور ساقی کوثر کا یہ فرزند کھڑا ہے، اور ساقی کوثر کا یہ فرزند،
بی بی تورت نیو میں ٹر دیا، میں دے ٹرن کروں گھبرانے، میں تا چتری شہر عبور کتے، اے تنو ملا دی جانے، میں دے کوئی نہیں مان بھیراوانے، گئے موسم رنگ بدلا، میں دا جدن دا غازی زین تو جنے،
جو پابند کھڑا ہے، کوئی تو اسے رسالت، کوئی تو اسے آکے دے اجر رسالت، جو چند رداؤں کا غرض مند کھڑا ہے، جو چند رداؤں کا غرض مند،
جیڑی بابے دے سامنے نائی آندی شام دے بازار اچ میری آلی حسین کیویں گئی ہے، نا جوڑ بازار تے سید دا بے وس بازار چ آ گئی، ادو شام دی وس دیاں اور تایا کے آو بھین شبیر دیا، اج گن لا بدلے
جنگِ بدر والے اولاد علی دی آ گئی لتیے بارش آ پتھراں دی بازار دی بدر
کڑیاں میں جو پابند کھڑا ہے پہچانو مسلمانو نشانے ہے نبی کے پہچانو مسلمانو نشانے ہے نبی کے اور ساکی کوثر فرزند کھڑا ہے اور ساقی کوثر کا یہ فرزند کھڑا ہے بازار میں غیرت کا بازار میں غیرت کا خداوند کھڑا ہے
امام سجاد دی رت ودھیے بابے دی سانگ کلوان کھلوتن سیدہ دے چا بھین نو آکھ